على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى على وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجاه محمد وآل محمد اللهم صل على محمد خدا نمتال نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں سب کا ہم سے حساب لینا ہے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہماری زندگی کے اوقات ہیں ایک ایک گھنٹے کا ہم سے حساب لے گا ہم نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی ہے اگر آپ نے اور میں نے زندگی میں مثال کے طور پر 8 گھنٹے کاروبار میں لگائے ہیں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے کیسے کمایا کہاں خرچ کیا یہ بھی پوچھے گا کہ زندگی کا نیٹ آؤٹ پٹ کیا تھا جو 8 گھنٹے کاروبار کیا ہے کس چیز کا کاروبار کیا ہے کیا فائدہ ہوا اس کاروبار کا یہ سوال بھی کرے گا معمولاً یہ پہلو ہمارے ذہن سے رہ جاتا ہے کہ وقت کا بھی سوال کرے گا ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ وہ جو کمایا تھا وہ حلال تھا یا حرام تھا یہ بھی پوچھے گا یہ بھی پوچھے گا کہ وہ جو حلال کمایا تھا اب اس کا ہوا کیا پھر اس کا فرض کیجئے میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز کمائی خریدی بیچی حلال جس کا زندگی میں کوئی فائدہ نہیں تھا تو میری زندگی کا نیٹ آؤٹ پٹ کیا ہوا ایک ایسی چیز کا بیچنا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا قیامت کے دن جواب دینا مشکل پڑ جائے گا تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ زندگی کا نیٹ آؤٹ پٹ کیا ہے ابھی مثال کے طور پر آپ نے ایک گھنٹہ گزارا لگ بھگ ایک گھنٹہ مغرب کی اذان سے لے کر اب تک آپ نے خدا نمتال کی یاد میں وقت گزارا جو ابھی ہم نے دعائے کمیل پڑھی یہ خود وہ وقت ہے جو ہم سے جو ہمیں کہیں آخرت میں پہنچائے صرف ایک سوال باقی رہ گیا ہے وہ یہ کہ یہ وقت صحیح گزرا ہے یا نہیں گزرا مثلا ہم نے نماز پڑھ لی ہم نے دعائے کمیل پڑھ لی اس کا کوئی اثر ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے ظاہر ہے کہ اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کا تو اثر ہونا چاہیے پھر جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اگر یہ چیز کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا اب دعائے کمیل کا بھی کوئی اثر ہونا چاہیے نماز کا کوئی اثر ہونا چاہیے میں نے سوچا ہے کہ آج انشاءاللہ نماز کے اوپر بات کروں چونکہ ان قبلت قبلت ما سوا اگر یہ قبول ہو جائے تو سب قبول ہوتا ہے تو اگر نماز صحیح ہو جائے تو میرا اپنے خیال ہے کہ بہت ساری زندگی کے مسائل صحیح ہو جاتے ہیں پھر ہدایت ملنا شروع ہو جاتی ہے تو چند منٹ نماز کے بارے میں آرائز پیش کریں گے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر ہمیں عبادت شروع کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ عبادت کر کیوں رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز دیے دعائے کمیل یہ سب ذکر خدا ہے ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے ذکر کسے کہتے ہیں ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا یہ سب کا سب ہمیں زندگی میں کچھ یاد دلائے تو ابھی ہم خود سوچ سکتے ہیں مثلا یہ دعائے کمیل مجھے کچھ یاد دلا گئی ہے کیا ہوا اس دعائے کمیل سے مثلا میں نے 20-25 منٹ دعائے کمیل پڑھی اس سے مجھے کیا یاد آیا کیا یاد آنا تھا مجھے ابھی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں مثال کے طور پر فرض کیجئے 3 رکعت نماز پڑھی 4 رکعت آپ نے عشاء کی پڑھی میں نے 2 رکعت پڑھی قصر کی وجہ سے ان سب سے مجھے کیا یاد آیا اگر یاد نہیں آیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی شرائط پہ عمل نہیں کیا ہے اور مجھے یوں احساس ہو رہا ہے ہمارے ہاں اب جیسے آپ کی کمیونٹی ہے یہاں پر تنزانیہ میں معمولاً پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے ایک وقت تھا جب ہمارے ہاں عبادتیں کم تھیں اب مسئلہ عبادتوں کے کم ہونے کا نہیں ہے اب مسئلہ عبادتوں کے اثر کم ہونے کا ہے ایک وقت تھا جب ہم لوگ اتنا زیادہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے 30-40 سال پہلے اب الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں ایک وقت تھا جب ہم لوگ اتنا زیادہ قرآن کریم اور دعاؤں پر نہیں تھے اب الحمدللہ قرآن کریم اور دعاؤں پر ہیں تو پچھلی جنریشن کے مقابلے میں ایک پازیٹو سٹیپ ہوا ہے، وہ یہ کہ تعداد عبادت کی بڑھ گئی ہے. اب صرف ایک مشکل رہ گئی ہے، عبادت کا اثر بھی بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا، اس میں ذرا مشکل لگ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اب خود ہم پوچھ لیں ایک دوسرے سے، ہماری نمازیں بڑھی ہیں، بے حیائی بھی رکی ہے؟ نہیں، گزشتہ 30 سال میں بے حیائی بھی بڑھی ہے، بے حیائی کم نہیں ہوئی ہے. اچھا، اب ایسا تھا کہ جب ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو کم بے حیا تھے، اب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بے حیائی بڑھ رہی ہے، تو الٹا ہو گیا. اس نماز نے ہمارے اندر بے حیائی کو روکنا تھا، تو بے حیائی بڑی کیوں ہے؟ اچھا، کیا نشانی اس بات کی بے حیائی بڑی ہے؟ ہم خود دیکھتے ہیں، فحشا بڑھے یا نہیں بڑھے. پہلے جو کچھ میں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اب سب دیکھ رہے ہیں، اس کو بے حیائی کہتے ہیں. حیا شرم و حیا کو کہتے ہیں نا، موڈسٹی کم ہوئی ہے. تو یوں کیوں ہو گیا، ایسا ہو گیا؟ ہماری نماز چل رہی ہے اور وہ جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بھی ہو رہا ہے. اس کا صرف ایک جواب ہے، یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ وہ اصلی والی نماز نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا نماز کا کام تھا قربتن اللہ، قرب دلائے. 30 سال میں کتنا قرب ملا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کروں، 30 سال میں مجھے کتنا قرب ملا؟ اگر مل گیا سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی اثر بھی ہوگا یقیناً. اگر اثر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ کہ قرب سے شاید دور ہے. قرب نہیں ملا ہے تو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیوں قرب نہیں ملا؟ آپ آ جائیں پوائنٹ کے اوپر، اصل مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل یہ نماز وہ نماز نہیں ہے، نماز کچھ اور ہے. پہلے میں ایک سٹینڈرڈ عرض کر دوں جو ایک حدیث قدسی کے اندر آیا ہے، اور اس کے بعد کچھ اس کی تفصیل کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. چند روایات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو جا کے لگ جاتی ہیں. میں روایات کو حفظ کرنے کے معاملے میں بہت کمزور آدمی ہوں، لیکن کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہیں، یاد رہ جاتی ہیں. ان میں سے ایک روایت نماز کے بارے میں یہ روایت ہے. ایک روایت میں جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ مجھے 3 چیزیں دے دو، نماز میں سے 3 چیزیں دے دو. اس کو میں مقرر عرض کرتا ہوں اپنے لیے تاکہ مجھے یاد رہے ہر نماز سے پہلے کہ یہ مجھے 3 چیزیں نماز میں خدا کو دینی ہے. ایک، اپنے بدن سے خضوع دو. بدن سے خضوع کا مطلب ہے جب انسان کسی کو کھڑا ہوا دیکھے تو لگے کہ یہ اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہے. اس کی مستحبات ہیں، جب آپ کھڑے ہیں، میں اور آپ کھڑے ہوں تو ہمارے پاؤں کے درمیان فاصلہ برابر کا ہو، کھڑے ہوں تو ہمارے ہاتھ زانوں کے اوپر ہوں، کھڑے ہوں تو تھوڑی سی گردن جھکی بھی ہو، بدن کے اندر حرکت نہ ہو تاکہ دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہو کہ یہ ایک نوکر ہے، غلام ہے، اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہوا. اگر ہاتھ یوں پھیلے ہوئے ہیں، میں یوں کر کے ادھر ادھر بھی کر رہا ہوں، ہل جل رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ میں خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. یہ ایک مشکل ہے. بس پہلی چیز جو حضرت موسیٰ سے مانگی وہ یہ تھا کہ تمہارے بدن میں سے خضوع مجھے دے دو. دوسری چیز، اور تمہارے دل میں سے خشوع. دل کا خشوع کسے کہتے ہیں؟ ایک ہم کہتے ہیں خوف، کوئی آدمی کسی سے ڈرے کہ نقصان پہنچائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں خوف. کوئی آدمی کسی کا احترام کرے کہ یہ میرا بزرگ ہے، اس کو کہتے ہیں خشوع. شدت احترام کو خشوع کہتے ہیں. بس دل کے اندر شدت احترام ہو کہ میں جس کے سامنے کھڑا ہوں یہ وہی ہے جس کے سامنے مجھے میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے، یہ وہی ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، یہ وہی ہے جس نے مجھے نعمتیں دی ہیں، یہ وہی ہے جس کو مجھ سے حساب بھی لے گا. یہ بھی سوچنا ہوگا. من قلبک الخشوع، اے موسیٰ اپنے دل میں سے خشوع مجھے دے دو. اور آخری چیز، ومن العین الدموع، اور اپنی آنکھوں میں سے آنسو مجھے دو، آنسو دو. شہید دست غیب نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، خاشعین کی نماز، اردو میں ترجمہ تھا خاشعین کی نماز، انگلش میں بھی ہوا ہوگا میرے خیال میں، alislam.org پہ ہوگی یقیناً. اس میں انہوں نے ایک اچھا جملہ لکھا، بہت اچھا جملہ لکھا، فرمایا نماز میں سے بس وہ قبول ہے جس میں خدا پہ توجہ ہو. بس تو اگر میں نے 3 رکعت نماز 10 منٹ میں پڑھی امام جماعت کے پیچھے, 2 منٹ توجہ تھی, بس 2 منٹ کی قبول ہے, باقی قبول نہیں ہے. دوبارہ پڑھنی ہے, شاید دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے, واجب اتر گیا ہے لیکن نماز قبول نہیں ہوئی ہے. قبول کون سی ہوتی ہے؟ جس میں توجہ ہوتی ہے وہ نماز قبول ہوتی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کیا مانگا؟ اے موسیٰ اپنی آنکھوں میں سے آنسو مجھے دو. اب میرے جیسا آدمی سوال کر سکتا ہے نماز میں گریہ کیسے ہوتا ہے, کیسے کروں گریہ, مجھے کیوں نہیں ہوتا, دوسروں کو کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی یقیناً آیت اللہ بہجت کی نماز دیکھی ہوگی, اس نماز کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھتے ہوئے کہیں اور ہے. کیوں؟ نماز معراج مومن ہے, معراج پر لے کے جاتی ہے. میں آج تک معراج پہ نہیں گیا, میری نماز نے مجھے اونچا کیوں نہیں کیا آج تک؟ اس کی وجہ یہ کہ اس میں شرائط نہیں ہے. تو فرمایا اپنی آنکھوں میں سے آنسو مجھے دو. اب میری آنکھوں سے آنسو کب نکلیں گے اس کے لیے بھی ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اگر نماز میں 2 باتوں پر مسلسل توجہ دیں تو آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں. 2 باتوں پہ مسلسل توجہ دیں. ایک یہ سوچیں کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں, خدا دیکھ رہا ہے. مسلسل اس بات کو سوچیں کہ خدا دیکھ رہا ہے, خدا کے سامنے کھڑے. دوسری بات یہ کہ جو جملے کہہ رہے ہیں کم از کم ان کو سوچیں کہ یہ خدا سے کہہ رہے ہیں. دیکھیے ابھی ہم جب تقریر کرتے ہیں تو 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک دفعہ ہم لوگ مقرر بن جاتے ہیں, تقریر کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں سوچتے ہم کسی سے کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے. ایک دفعہ ہم کسی کو سامنے کھڑا کرتے ہیں, اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں بالکل مختلف انداز ہوتے ہیں. بس ایک دفعہ ابھی جیسے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے بات کروں لیکن اس کے باوجود تقریر کا انداز آ جاتا ہے بیچ میں, بالکل ویسا نہیں ہوتا جس طرح ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی کھڑا ہو, میں اس سے بات کر رہا ہوں تو میں ایسے نہیں کروں گا, اس کا انداز کچھ اور ہوگا. ابھی بھی میں بھرپور کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں بات کے انداز سے باہر نہ جاؤں, لیکن پھر بھی تقریر ہوتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. جب نماز پڑھیں تو اس میں راز یہ ہے, آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا, راز یہ ہے کہ آپ جو بھی ذکر کریں نماز کا اس کو خدا سے سرگوشی میں تبدیل کر دیں, اس کو نجوا کریں خدا سے. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک دفعہ میں سوچتا ہوں خدا تھرڈ پرسن ہے, میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس نے سن لیا ہوگا. ایک دفعہ میں یہ نہیں سوچتا, میں سوچتا ہوں میں نے خدا ہی سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ میں سوچتا ہوں الحمدللہ رب العالمین, میں نے کہا خدا نے سنا ہوگا. ایک دفعہ یہ نہیں سوچتا, ایک دفعہ سوچتا ہوں یہ جملہ میں نے خدا سے کہا ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے, بالکل اس سے کہہ رہا ہوں. اگر ہم یہ دوسرا کام کر لیں یعنی ہمارے جملات خدا سے ادا ہو رہے ہوں, پھر یقیناً گریہ آئے گا, پھر گریہ آئے گا. البتہ کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہ میں نے ابتدائی باتیں عرض کر دی آپ کی خدمت میں تاکہ آپ نہ بھولیں, ذہن سے نہ نکلے. حضرت موسیٰ سے 3 چیزیں مانگی, بدن سے خضوع, دل سے خشوع, آنکھوں سے آنسو. راستہ کیا تھا وہ میں نے عرض کر دیا. یہ سوچیں خدا کے سامنے کھڑے اور جملے جو کہہ رہے ہیں وہ خدا سے کہیں. اب رکاوٹ کیا ہے؟ پھر کیوں نہیں آتے آنسو؟ رزق حرام, رکاوٹ آئے گا. اگر خدا نہ کرے پیسے میں حرام ہے, پھر دل کے اندر سے آنسو نکلنا بہت مشکل ہے. ایک قانون ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکتے ہیں ہم لوگ. سید الشہداء نے عاشور کے میدان میں ایک جملہ فرمایا, فرمایا تم لوگ میری آواز نہیں سنو گے چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے. اس کا مطلب ہے اگر کسی کے شکم میں حرام ہو تو امام مظلوم جو سامنے کھڑا کہہ رہا ہے اس کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میرے شکم میں حرام چلا گیا تو میں پردہ غیبت میں امام کی آواز کیسے سنوں گا؟ جو سامنے کھڑے بھی امام کی آواز نہیں سن پا رہا شکم حرام کی وجہ سے, رزق حرام کی وجہ سے, تو پردہ غیب کے امام کی آواز کہاں سنائی دے گی اسے؟ تو ایک شرط یہ ہو گئی کہ شکم حرام نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ انسانوں کے حقوق باہر پامال کروں اور یہاں پہ آنسو نکلے, یہ نہیں ہوگا. باہر میں انسانوں کے حقوق پامال کر رہا ہوں، مثلا میں اپنی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا، نعوذ باللہ والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ہمسائے مجھ سے خوش نہیں ہیں، رشتہ دار مجھ سے ناراض ہیں، ساری غلطیاں میری ہوں، ایک دفعہ ہم وہ ناراض ہوتے ہیں چونکہ میں کوئی صحیح کام کر رہا ہوتا ہوں، مثلا میں کہتا ہوں اپنی زوجہ سے تم حجاب کرو، وہ مجھ سے ناراض ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، ایک دفعہ رشتہ دار مجھ سے کوئی حرام چاہتے ہیں، میں حلال کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، بات وہاں پہ ہو رہی کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں میں غلط کر رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو نکلے، یہ مگرمچھ کے آنسو ہوں گے اگر نکل بھی گئے، یہ اللہ کی یاد کے آنسو نہیں ہوں گے، پھر باہر زندگی کچھ اور ہو، اندر کچھ اور ہو، دونوں کا خدا دو نہیں ہے، دونوں کا خدا ایک ہی ہے، وہاں پر اس کے بندوں پہ ظلم کروں اور اندر آ کر خدا سے کہوں تیرا بندہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میں اپنے اندر یہ جرات پاتا ہوں کہ آپ سے عرض کروں، اگر آپ نے اور ہم نے ان لوکلز کے اوپر ظلم کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں ہم معنویت حاصل کریں گے، اتنی سے بھی امید نہیں ہے کہ معنویت ملے گی، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اگر ان کے اوپر ہم ظلم کریں گے اور سمجھتے ہیں ہمیں مسجد کے اندر معنویت ملے، نصیب نہیں ہوگی ہمیں معنویت، ہمیں جتنا عدل اپنے آپ سے کرنے کو کہا گیا اتنا ہی عدل ان کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا، تب ہم معنویت حاصل کر پائیں گے، ورنہ ہماری عبادات ہوتی رہیں گی، ہمیں کوئی معنویت نصیب نہیں ہو پائے گی، یہ ایک اور پوائنٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ چند عبادت کے فلسفے کے اوپر جو نماز کے مختلف مراحل ہیں اس کے فلسفے کے اوپر چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، بس کئی باتیں ہو گئیں، اور مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی میموری اتنی شارپ نہیں ہے، ہم لوگ باہر نکلتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں، تو میں بار بار ریپیٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری محنت ضائع جائے، گرچہ ضائع نہیں جانی چاہیے، خدا قبول کرے گا انشاءاللہ آپ کی اور ہماری محنتوں کو، بدن سے خضوع، دل سے خشوع، آنکھوں سے آنسو، خدا کے سامنے خدا سے بات کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، رزق حلال ہونا چاہیے، آنسو نکلیں گے پھر آنسو نکلیں گے، اچھا اب نماز کے تمام اعمال کے پیچھے حکمتیں ہیں، اس کو ہم فلسفہ نماز کہہ سکتے ہیں، البتہ ہمیں نہیں معلوم اصل فلسفہ کیا ہے، لیکن روایات کے اندر جتنا آیا ہے اس سے ہمیں کچھ پتا چلا ہے، یہ سب بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، اگر ہم نہیں سوچیں گے ہماری نماز اچھی نماز نہیں ہوگی، بالکل ایسے جیسے ایک آدمی حج کر کے چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ان کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد، کہتا ہے مولا میں نے حج کر لیا، گویا امام ارشاد فرماتے ہیں جب تم احرام باندھ رہے تھے تو تم نے یہ سوچا تھا کہ جس طرح میں پرانے کپڑے اتار رہا ہوں خدا میرے گناہوں کو اتار دے، جس طرح میں احرام پہن رہا ہوں خدا مجھے نئی زندگی دے دے، یہ سوچا تھا؟ کہنے لگا نہیں، امام نے فرمایا جب تم عرفہ میں پہنچے تو تم نے یہ سوچا تھا جیسے میدان محشر کے اندر کھڑا ہوں، میدان محشر میں خدا کو پکاروں گا، یہاں عرفہ میں پکار رہا ہوں؟ کہنے لگا نہیں مولا، امام نے فرمایا جب تم قربانی کر رہے تھے تو یہ سوچ رہے تھے کہ اے خدایا آج اس جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی قربان کروں گا، کل ضرورت پڑی تو تیرے دشمن کے اوپر شمشیر چلاؤں گا، یہ سوچا تھا تم نے؟ کہنے لگا نہیں، فرمایا جب تم نے سر منڈوایا تھا تو کیا یہ سوچا تھا کہ خدایا جس طرح میں اپنے بال اتار رہا ہوں تو میرے وجود سے میرے گناہوں کو اتار دے؟ کہنے لگا نہیں، فرمایا جب تم احرام طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا تو تم نے سوچا تھا کہ جس طرح خانہ کعبہ بیچ میں ہے میں تیرے حکم کو بیچ میں رکھوں گا، پوری زندگی تیرے حکم پر گھوموں گا، یہ سوچا تھا؟ کہنے لگا نہیں، امام نے فرمایا تمہارا حج نہیں ہوا ہے، دوبارہ جا کر حج کرو، یہ حج قبول نہیں ہے۔ اب میں بھی عرض کروں گا جس طرح حج میں ایسا ہے اور ہم لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو کتنا زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں ہمارا حج صحیح ہو، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ حج کا خدا بھی وہی ہے جو نماز کا خدا ہے، دو خدا تھوڑی ہیں، یہ بھی تو وہی خدا ہے، یہ بھی واجب ہے، وہ زندگی میں ایک بار واجب ہے، یہ زندگی میں پانچ بار واجب ہے، ہر روز واجب ہے یہ تو پانچ بار، اب اس میں کیا سوچنا ہے؟ اس میں بھی وہ سب سوچنا ہے، اور اگر وہ نہیں سوچیں گے نماز کامل نہیں ہو سکتی، اللہ نے عبادتیں صاحبان عقل کے لیے رکھی ہیں، عقل کے حساب سے، فکر و شعور کے حساب سے عبادت کا ثواب ہے، مثال کے طور پر اب کیا سوچنا ہے، اب میرے پاس 10 منٹ باقی ہیں، میں کوشش کروں گا تیزی تیزی سے نماز کے اعمال کے بارے میں تھوڑا تھوڑا فلسفہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہ اگر ان فلسفوں پہ توجہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری نماز میں ترقی آئے گی، پھر آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، پھر اللہ کے نزدیک نماز قبول ہوگی، جب نماز قبول ہوگی باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں ہم اور آپ، تھوڑا سا روک کر اس کو میں عرض کر دوں، مثلا فرض کریں ایک بچے کا امتحان اناؤنس ہو رہا ہے، ایگزام کا ریزلٹ اناؤنس ہو رہے ہیں، اب وہ ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے اور اس کو مثال کے طور پر اس نے ٹاپ پوزیشن لی ہے، یہ جو ریزلٹ اناؤنس ہوا ہے یہ ابھی کی محنت کا نتیجہ ہے یا اس محنت کا نتیجہ ہے جو اس نے ایگزام کے دوران کی تھی؟ یہ اس محنت کا نتیجہ ہے، یہ آج کیا ہے؟ آج ریزلٹ ہے۔ نماز کے اندر توجہ ٹیسٹ نہیں ہے، ریزلٹ ہے۔ کس بات کا ریزلٹ ہے؟ جو دو نماز کے درمیان کیا اس کا ریزلٹ ہے۔ اگر دو نمازوں کے درمیان میں نے گناہ کیے، اب میں لاکھ کوشش کروں توجہ نہیں ہو سکتی، یہ توجہ انعام ہے، یہ امتحان نہیں ہے، یہ توجہ انعام ہے، یہ ریوارڈ ہے۔ اگر کوئی اچھی زندگی گزارے گا دو نماز کے دوران، اس کو خدا انعام دے گا۔ کیا انعام دے گا؟ نماز میں توجہ دے گا۔ اور اگر کوئی دو نمازوں کے درمیان اچھی زندگی نہیں گزارے گا، فحشا بھی دیکھتا ہے، انسانوں کے ساتھ برائیاں بھی کرتا ہے، پیسے اور انسانوں کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے، سب کام کرتا ہے، اور کیا یہاں پر آ کر توجہ دوں گا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ دین خدا لفظ پہ نہیں ہے، دین خدا فکر پر ہے۔ دین خدا لفظ پہ نہیں ہے، دین خدا عمل کے اوپر ہے۔ دین خدا منمانی پہ نہیں ہے، دین خدا تسلیم کے اوپر ہے۔ جب تک اپنے آپ کو تسلیم نہیں کریں گے خدا تعالی کے سامنے، ہم دین حاصل نہیں کر سکتے۔ باقی سب کیا ہے؟ باقی سب ظواہر ہے، ظاہر میں سب ہوتا ہے، کتنی نمازیں سب پڑھتے ہیں، کتنوں کی قبول ہوتی ہے۔ اب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے کہاں سے شروع کریں؟ میں نے عرض کیا، پہلے تو یہ دیکھیں دو نمازوں کے درمیان کیا کیا ہے، پہلے اس پر ایک استغفار کریں کہ خدایا دو نمازوں کے درمیان نہیں معلوم صحیح کیا یا غلط کیا، معاف کر دے۔ اگر کوئی غلطی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو سوچیں کہ میں صحیح کروں گا، اللہ کے حضور استغفار کریں، ورنہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا نماز کا، نماز کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ اب آپ اور میں کھڑے ہوئے، ہم نے کہا اللہ اکبر، ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا اگر کوئی اللہ اکبر کہے اور اللہ کی عظمت جلالت اس کے ذہن میں نہ آئے تو اس کی تکبیر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ تم نے خدا کی اہانت کی ہے، تم نے تکبیر نہیں کہی ہے، تم نے خدا کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جب اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی عظمت ذہن میں آنا چاہیے، ورنہ کس بات کی تکبیر کہیے؟ ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ بزرگ ہے، اللہ کی عظمت ہے، جلالت ہے، سوچا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ اکبر کیا ہوا؟ یہیں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اللہ اکبر کہیں، سوچیں خدایا تو عظیم ہے، یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھانا اعتراف ہے، خدایا اعتراف کرتے ہیں تو بزرگ ہے، اللہ اکبر، عظمت کو سوچیں، اعتراف ہے۔ یہ نہیں سوچیں گے لفظ ہے، پھر اس میں اندر جان نہیں ہے۔ ابھی میں یہی سوچتا ہوں، ہم لوگ حج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ساری دنیا کا کفر اپنے سیٹلائٹ ہمیں کرائے میں دیتا ہے کہ اپنا حج پوری دنیا کو دکھاؤ۔ حضرت ابو ذر زمانے میں جب وہ خانہ کعبہ کے اندر گئے، انہوں نے کہا میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اچھا ہے؟ فرمایا اچھا ہے۔ لوگوں نے کہا لوگ بہت ماریں گے، کہا کوئی پرواہ نہیں، میں مار کھا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، لوگوں نے مارنا شروع کیا، بڑی مشکل سے بچایا۔ میں سوچتا ہوں کل ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے اللہ اکبر، کافر ہمیں مارتے تھے، آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کافر ہمیں سیٹلائٹ کرائے میں دیتے ہیں، کہتے ہیں پوری دنیا کو بھی دکھاؤ، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کافر بیوقوف ہو گئے کیا؟ نہیں، وہ بیوقوف نہیں ہے، ہماری تکبیر میں جان نہیں ہے، ان کو پتا ہے اس تکبیر سے کچھ نہیں ہونے کا، بولنے دو ان کو، کہنے دو، تو وہ سب ہمیں کرائے پہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو جاؤ دکھاؤ، خوش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا، تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ۔ کب کر پائیں گے؟ جب تکبیر کے ساتھ عظمت سوچیں گے، جب میں خدا سے کہوں گا خدا تو بزرگ ہے، میری زندگی حقیر ہے تیرے سامنے، سب کچھ تیرے سامنے تسلیم ہے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ اللہ اکبر کہا، اس کے بعد ادب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ادب آپ کی خدمت میں، ہاتھ زانوں پر ہوں، گردن تھوڑی سی جھکی بھی ہو، توجہ خدا نے متعال کی طرف ہو، ہم پڑھے خدا سے سرگوشی کرے، اصل لہجہ بدل جائے گا، ٹون چینج ہو جائے گا۔ میں خود اپنے اندر دیکھتا ہوں، جب میں خدا سے کہہ رہا ہوتا ہوں تو میرا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، جب میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہوں لہجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہا, رکوع میں گئے. اب مصلحت کیا ہے؟ اب میں خدا تعالیٰ کے سامنے ادب یہ ہے کہ رکوع کا ادب یہ ہے کہ کمر برابر ہو اور سر اتنا پلین ہو جیسے کمر کے ساتھ جھکا ہوا ہے, کمر کے ساتھ ایک سطح میں ہے. آنکھیں اپنے پاؤں کی طرف رکھیں تاکہ مؤدب انسان کی طرح ہو. اس کے بعد یہ جو گردن نکلی ہوئی ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے کہ خدایا تیری راہ میں گردن کٹانے کو تیار ہوں, میری زندگی میرے لیے نہیں ہے, میری زندگی تیرے لیے, میری گردن تیرے دین کے لیے حاضر ہے, ضرورت پڑی گردن کٹاؤں گا. پھر کھڑا ہوا, اللہ اکبر, سمع اللہ لمن حمیدہ, خداوندہ تو سننے والا ہے, اگر میری حمد اس قابل ہے تو سن رہا ہوگا, اور اگر میری حمد کسی قابل نہیں ہے تو پھر کیا کہہ سکتا. سمع اللہ لمن حمیدہ, اللہ اکبر. اب جو سجدے میں جائے تو اپنے آپ کو کہے کہ خدایا میں تیرا ذلیل بندہ ہوں, میں اپنی ذلت کا اظہار کرنے کے لیے آ جاؤں. ہمارے پاس ایک روایت ہے جس کے اندر مولا امیر المومنین سے سوال ہوا, مولا دو سجدے کیوں ہیں جبکہ رکوع ایک ہے؟ ان کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. فرمائے پہلا سجدہ زمین میں آنے سے پہلے خلقت کی نشانی ہے. وہ جو پہلا سجدہ میں نے کیا وہ اس بات کی نشانی ہے, خدا میں عدم میں تھا, میری کوئی حیثیت نہیں تھی, میں ذلیل تھا اور تیرا ذکر پھر بھی بلند تھا, سبحان ربی العالی وبحمد. پھر میں نے اللہ اکبر کہا, گویا میں دنیا کے اندر آ گیا. جیسی دنیا کے اندر آیا یہاں کی مادہ پرستی آ گئی, جیسی دنیا کے اندر آیا یہاں کے گناہ آئے. میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, خدایا میں نے مادی زندگی کے اندر اپنے آپ کو برباد کر لیا, میں یہاں پہ ملوث ہو گیا, میرا وجود ناپاک ہونے والا ہے, تو مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو بخش دے. اللہ اکبر یہ کہہ کر جو میں سجدے میں گیا تو ایسے گیا جیسے اب مجھے قبر میں لٹا دیا گیا ہے, اب میں قبر میں پہنچ گیا ہوں, اور قبر میں پہنچنے کے بعد کہتا ہوں سبحان ربی العلی وبحمد. اگر یہ دوسرا سجدہ میں نے توجہ سے کیا میری قبر نورانی ہے, اور اگر یہ دوسرا سجدہ بے توجہ کیا میری قبر نعوذ باللہ تعالی اندھیرے میں غرق ہو سکتی ہے. سبحان ربی العلی وبحمد, یہ کہتے ہوئے یہ سوچے کہ خدایا جس طرح آج میں کہہ رہا ہوں تیری حمد بلند ہے, انشاءاللہ قبر میں اتروں تو یہی ذکر میری زبان کے اوپر ہو. اس کے بعد کہتا ہے اللہ اکبر. اب جو اللہ اکبر کہا تو ایسا ہوا جیسے میدان محشر کے اندر پہنچ گیا, اور دوسری رکعت میں جب میدان محشر میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, گواہی دیتا ہے. اس گواہی کو اتنی توجہ سے دینی ہے جیسے میدان محشر میں گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوں. اگر گواہی قبول ہوئی میرے اعمال قبول, گواہی قبول نہیں ہوئی میرے اعمال قبول نہیں ہوں گے. یہ ہماری نماز ہے. بحول اللہ وقوته اقوم واقعد, اے خدایا تیری دی ہوئی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں, تیری دی ہوئی طاقت سے بیٹھتا ہوں. نہ صرف کھڑا ہونا اور بیٹھنا تیری طاقت سے ہے بلکہ سوچے کہ زندگی کا ہر کام تو نے دی مجھے صلاحیت, یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی تو نے طاقت دی ہے, ورنہ میں کہاں پڑھ سکتا تھا, میرا اپنا کچھ بھی نہیں. یہ نماز معراج مومن ہے, یہ نماز انسان کو کہیں پہنچا سکتی ہے, کاش ہمیں نصیب ہو جائے. اور کتنا بڑا مرتبہ ہے نماز کا. ابو سمامہ سائدی عاشور کے دن سید الشہداء کے پاس آئے اور کہا مولا ظہر کا وقت ہے, میں چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھوں. سید الشہداء نے ایک دعا دی, تاریخی دعا, فرمایا خدا تمہیں مسلمین میں سے قرار دے, خدا تمہیں نماز پڑھنے والوں میں سے قرار دے. میں کہوں گا مولا یہ مجاہد پہلے ہی ہے, یہ آپ کا عاشق پہلے ہی ہے, اب آپ جو دعا دیں گے یقیناً وہ مجاہد اور عاشق سے بڑھ کر مقام کی دعا دیں گے. تو فرمایا میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ خدا تمہیں مسلمین میں سے قرار دے. اتنا بڑا مرتبہ ہے مسلمین کا. یہ ہماری نماز ہونی چاہیے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی, کیوں دلوں کے اندر محبتیں نہیں ہیں, کیوں ہم ایک دوسرے سے نزدیک نہیں جبکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جبکہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ عبادت میں جان نہیں ہے. میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کر رہا ہوں, واقعا ہماری عبادتوں میں جان نہیں. اگر ہماری عبادتوں میں سب کچھ ہوتا بہت محبتیں ملتی ہمیں. اور یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ دولت فضل خدا ہے, یہ دولت فضل خدا نہیں ہے, اس دھوکے میں مبتلا نہیں ہوئیے گا. دولت فضل خدا ہوتی تو بل گیٹ کے اوپر فضل خدا سب سے زیادہ ہے. پھر یہ فضل خدا نہیں ہے, فضل خدا یہ ذکر ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے, یہ فضل خدا ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بٹھا کر اپنا ذکر ابھی بھی دیا ہوا ہے. یہ کہ ہم سید الشہداء کو یاد کریں, یہ فضل خدا ہے کہ ابھی ابھی اس نے ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ ہم سید الشہداء کو یاد کر پائیں گے. اور یہی آخری امید بھی ہے. آخری امید عبادتوں پہ نہیں ہے, آخری امید اس بات پر ہے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکیں خدا یا سیدہ کے چاہنے والے. اچھے چاہنے والے نہیں ہیں, اچھے چاہنے والے ہوتے تو وہ کرتے جس سے بی بی کا دل خوش ہوتا رہے, ہمارا کوئی عمل ان کو ناراض نہ کرے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں محشر کے دن میرا جیسا کوئی پہنچے, بی بی کا سایہ نصیب ہونے والا ہو, میں بی بی کے سامنے پہنچوں اور ان سے کہوں بی بی اپنے سایہ میں جگہ فرما دیں اور مجھ سے کہیں کہ میں نے اس دین کے لیے محسن قربان کیا, تم نے کیا قربان کیا؟ وہ مجھ سے کہیں کہ میں تو ان مصیبتوں سے گزر گئی, اپنی اولاد کو قربان کر دیا, تم نے کیا قربان کیا؟ وہ مجھ سے کہیں کہ میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے, تم نے کس جگر کے ٹکڑے دیے؟ وہ کہیں میرے حسین کا لاشا پامال ہوا, میری زینب بازاروں میں گئی, میری ام کلثوم درباروں میں گئی, تم نے کیا قربان کیا؟ کیا جواب دوں گا, کیا جواب دے سکتا ہوں سوائے یہ کہ خدا سے طلب کروں خدایا ان کی محبت میں کوئی قربانی دینا ہمیں بھی نصیب کر دے, ہم بھی کوئی قربانی دیں. اور اصحاب با وفا سید الشہداء کے وہ اسی لیے قربانیاں دے رہے تھے, مصائب کی طاقت نہیں ہے, ورنہ بی بی کے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کرتا. بس ایک جملہ عرض کرتا چلوں, ایران میں ایک استاد ہیں, عارف بھی ہیں, سید علی قاضی طباطبائی کے شاگرد ہیں, بہت نامی گرامی استاد ہیں, قابل احترام ہیں. ایک موقع پر تقریر میں بہت دفعہ کہتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں مستند پڑھتے ہیں, پوری دنیا مانتی ہے ان کے استناد کو کہ ہاں یہ مستند پڑھتے ہیں. ایک جملہ انہوں نے پڑھا, میں نے اپنے کئی دوستوں سے پوچھا استاد فاطمی نیا نے پڑھا ہے؟ سب نے کہا ہے کہ پڑھا ہے. استاد فاطمی نیا حیات ہیں, میرے پاس حوالہ نہیں ہے, حوالہ یہی ہے کہ استاد فاطمی نیا نے پڑھا ہے. کہتے ہیں جب بی بی گھر کے اندر تھی اور وہ ظالم گھر کو جلانے کے لیے آ گئے اور بی بی نے کہا کہ تم میرے گھر کو جلاؤ گے جبکہ یہ رسول خدا کا گھر تھا, اس لائن نے کہا کہ ہاں ہم جلائیں گے, اس کے بعد اس نے دروازے کو دھکا دیا, بی بی در و دیوار میں پھنس گئی. اس موقع پر ایک ندا دی, استاد بات بھی لیا کہتے ہیں پہلی ندا دی یا مہدی ادرک لی, یا مہدی ادرک لی. گویا بی بی کو پتا تھا میرے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کی جزا کوئی نہیں دے پائے گا, صرف میرا فرزند آئے گا پردہ غیب سے, وہ اس انتقام کو لے لے گا, دشمنوں کو کچل دے گا. میں کہوں گا اے مولا امام زمانہ, آپ نے پردہ غیب میں کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں, آپ کو آپ کی جد ماجدہ کا پرسارس کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگارا تجھے سیدہ ماجدہ کا واسطہ امامت کی راہ میں جان قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ شب جمعہ کا, تجھے اہل بیت اطہار کے ذکر کا واسطہ, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار بالاخص وہ لوگ جو عزاداری حسین میں مشغول ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, جو اس راہ میں شہید ہوئے انہیں شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما, ان کے یتیموں ان کی بیواؤں کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو ہمارے مرحومین ہیں, تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ, اس شب جمعہ کا واسطہ, ذکر حسین کا واسطہ, ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, انہیں اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے خدایا تمام امیدیں تمام آرزویں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, وارث محمد و آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوا على النبي.